الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں. سورہ آل انعام کی 117 نمبر آئے 170. تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت کے نظام کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہدایت کسے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، کیسے کوئی گمراہ ہو جاتا ہے. اس کے تسلسل میں یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے حال کو کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پہ جا رہا ہے. تو پچھلے سیٹنگ میں یہ ایکسپلین کیا تھا کہ ہدایت کا نظام کیا ہے. دنیا کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اپنی کتابوں کو بھیجا، اور انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کامل طور پر پہنچا دیا، اور انسانوں کے لیول پہ جا کے بات کی گئی. جیسے قرآن پاک کی ہم یہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ عربک لینگویج کے اندر، اور عربک لینگویج عرب کے لوگوں کی لینگویج تھی، تو ان کے لیول پر جا کے بات کی. قرآن پاک میں ایسے محاورے یوز کیے گئے ہیں جو کہ عربک کے اندر یوز ہوتے اور ہوتے ہیں. تو ان محاوروں کو یوز کر کے بات سمجھائی جاتی ہے، ان کی زندگی کی ایگزامپل دے کے بات سمجھائی جاتی ہے. تو مقصد کیا ہے کہ انسان بات سمجھ جائے. جب بات سمجھ آ جاتی ہے اور بات انسان کے ذہن تک پہنچ جاتی ہے، اب اس کے بعد اختیار ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کرے نہ کرے. کوئی انسان کیوں عمل نہیں کرتا یا کرتا ہے، یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے، یہ اس ڈپینڈ کرتا ہے اس کے نفس پر اور اس کے قلب پر. یہ دو چیزیں انسان کے روح کے اندر ہیں، کیونکہ انسان ایکچولی جسم اور روح دو چیزوں سے بنا ہے، صرف جسم کا نام نہیں. جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان، تو انسان ایکچولی جسم اور روح دو چیزوں کا نام ہے. جسم کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس پہ ریسرچز ہو رہی ہیں، اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اس پہ ڈیٹیل ذکر کی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس کی فیلڈز بنتی جا رہی ہیں، پوری میڈیکل سائنس ایک فیلڈ بن گئی ہے. پھر اس سے انسان سے ریلیٹڈ باہر کی دنیا جو نظر آ رہی ہے، اس پہ ریسرچز ہو رہی ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ. تو یہ سب جو کچھ ہے، یہ انسان کے جسم کی دنیا ہے. لیکن انسان کے اندر ایک روح بھی ہے، اور یہی لیک آف انفارمیشن یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ اپریہینشن ایکچولی انسان سے غلطیاں کراتا ہے. جب انسان یہ سمجھتا کہ میں تو صرف جسم کا نام ہوں، تو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس جسم کے گرد گھومتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ یہ احساس کرتا ہے کہ میں جسم کا نام صرف نہیں ہوں بلکہ میں اندر ایک روح بھی ہے، تو اس کی اپنی زندگی کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ اور اپنے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بدل جاتی ہے. تو قرآن کیا کرتا ہے، اس کو اس جسم کی دنیا، ظاہری دنیا سے نکال کر اس کو اس کی روحانی دنیا کی طرف لے کے جاتا ہے کہ تمہارے اندر ایک روح بھی ہے. اب روح کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ مکمل طور پر ہمیں نہیں بتائی گئی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا کامل نہیں دیا گیا، تو جتنا دیا گیا اس میں یہ اس کی چند امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ انسان کے اندر ایک قلب ہے، ایک اس کی نفس ہے. نفس ڈیزائر کی جگہ، جب انسان کو خواہش ہوتی ہے ایکچولی وہ نفس اس کو خواہش کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا قلب ہوتا ہے. قلب اٹیچمنٹ کی جگہ، کہ وہ دنیا سے اٹیچ ہے، مال سے اٹیچ ہے، یا اللہ تعالی سے اٹیچ ہے. تو یہ اٹیچمنٹ جو ہے قلب سے ہوتی ہے، محبت جو ہوتی ہے وہ قلب میں ہوتی ہے، اور نفس جو ہوتی ہے ڈیزائر کی جگہ. تو ایک انسان جب بات سمجھ آتی ہے، انبیاء بات پہنچا دیتے ہیں، انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین بات پہنچا رہے ہیں، تو انسان انڈرسٹینڈ کرتا ہے بات کو کہ یہ ایک فیکٹ ہے. اور اس فیکٹ پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ اس کا قلب اور نفس ہوتا ہے. کہ قلب جب دنیا میں اٹیچڈ ہے تو وہ اس کا دل نہیں کرے گا کہ میں اس پہ عمل کروں، اور جب نفس اس کا حاوی ہو تو تب اس کا دل نہیں کرتا، یعنی کہ اس کی ڈیزائر چھوٹتی ہیں، تب اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ عمل کرے. جس طرح کچھ اگزامپل دی تھی کہ بہت سارے دنیا کے اندر انسان کو مسائل پتا ہے، جس کی اگزامپل ذکر کی تھی کہ وراثت کی تقسیم، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پیرامیٹر دیا کہ اس طرح وراثت تقسیم ہوگی، اور مرد کو اتنا ملے گا، عورت کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا، بیٹیوں کو اتنا، بیوی کو اتنا، شوہر کو اتنا. لیکن جب انسان پریکٹیکل لائف میں اترتا ہے تو عمل نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت ہوتی ہے، تو نفس کی ڈیزائر ہوتی ہے مال، اور قلب اٹیچ ہے دنیا سے، تو اس لیے عملی طور پہ وہ کچھ نہیں کرتا. علم ہے اس کو، فیکٹ پتا ہے اس کے ذہن میں، پتا ہے اس کے معلومات، لیکن عملی زندگی کے اندر وہ کچھ نہیں. تو یہ جو ڈفرینشیٹ ہوتا ہے نا انسان، وہ ہوتا ہے اس کے قلب اور نفس پہ. تو انبیاء کیا کرتے ہیں؟ قلب کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، قلوب پہ محنت کرتے ہیں، اور نفس کا تذکیہ کرتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاموں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ بعثت کیوں فرمائی، اس میں کیا تذکرہ ہے؟ کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. کہ چار کاموں کا تذکرہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، ان سے آیتوں کی تلاوت کرے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اور پھر تزکیہ کریں. تو پیوریفیکیشن نفس کی پورا ایک رول ہے انبیاء. تو اس چیز کو انسان سمجھ نہیں رہا ہے دنیا کے اندر، وہ سمجھ رہا ہے کہ علم حاصل کرو یا تو اسی کی طرف توجہ نہیں ہے کہ وہ دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم، زندگی گزارنے کے طریقوں کا علم کو اہمیت نہیں دیتا، اگر دے تو بس اسی تک رکھتا ہے، اگلے سٹیپ پہ نہیں جاتا. تو آج جو آیات انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی وہ ساری اسی چیز کو ایکچولی ایکسپلین کر رہی ہیں کہ دنیا کے اندر عمل پہ اترو. عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کیونکہ تم نفس اور قلب پہ محنت نہیں کرتے. اب کسی شخص کے اندر کیا چل رہا ہے، مطلب کہ اسے انفارمیشن نہیں پہنچی، یا انفارمیشن پہنچ چکی ہے لیکن اس نے اپنے اندر ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنی ڈیزائرز کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کروں گا. تو کیا ایک انسان کے اندر ایک چل رہا ہے معاملہ، تو یہ کوئی دوسرا انسان انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، دوسرا انسان اس کے بارے میں نہیں رائے دے سکتا. یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کسی کے اندر کیا چل رہا ہے. اسے پوری انفارمیشن نہیں پہنچی، یا پہنچی تھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. تو اس لیے کسی کو کمنٹ دینے کی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے پہ کمنٹس پاس کرے، دوسرے کے بارے میں کوئی گمان رکھے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. ہاں ظاہر پہ ایک فیصلہ ہوتا ہے اچھا ہی، نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس کی برائی دل میں نہ، اس شخص کی، اس عمل کی برائی تو آتی ہے، وہ عمل تو برا ہے، لیکن وہ شخص کے بارے میں کوئی کمنٹ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کے اندر کیا چاہ رہا ہے. اب جب یہی کانسیپٹ ہے تو اب غیبت کتنی دور کی بات ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا کسی کے سامنے کہ وہ ایسا ہے، یہ تو کتنا انتہائی درجے کا گناہ ہے، برائی ہے. دوسرے کو برا کہہ رہا ہے حالانکہ وہ اس سے زیادہ برا ہے جب وہ اس کی برائی بیان کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بتا کے کہ دنیا کے اندر یہی ہے کہ ہدایت آتی ہے، پھر انسان فیصلہ کرتا ہے کہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا. اور اس میں اکثریت بھی میٹر نہیں کرتی کہ معاشرے کی اکثریت کیا کر رہی ہے. پچھلی آیت مار گئی تھی کہ اگر آپ اکثریت کی بات مانیں گے تو وہ تو انسان کو گمراہ کر دے، کیونکہ اکثریت نفس کے پیچھے ہوتی ہے اکثر. موسٹ آف دا ٹائم جو اکثریت میجورٹی ہوتی ہے پاپولیشن کی وہ نفس کے پیچھے ہوتی ہے, کیونکہ نفس کو ایکسپریس کرنا, اپنی خواہش کو نیچا کر کے اللہ کی بات کو اوپر کرنا ایک ایفرٹ چاہتا ہے, وہ ایفرٹ ہر بندہ کرنے کو تیار نہیں. اس لیے کئی بار اکثریت جو ہوتی ہے وہ گمراہی پہ ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا اکثریت پہ فیصلہ نہیں, قرآن پہ فیصلہ ہے, اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ فیصلہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کون راستے سے ہٹ گیا اور کون ہدایت پہ, کہ اندر کسی کے کیا دنیا آباد ہے, کوئی فوت ہو جائے میں کوئی حق نہیں پہنچتا اس پہ کمنٹ ہوں کہ یہ جنتی ہے جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ, میں ہر ایک اچھا گمان رکھوں اور اپنی فکر کروں کہ میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ, چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. اب یہاں پہ اسی چیز کی ایلیبریشن ہے, اسی کانسیپٹ کی. وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے عقل ایک ہے وحی, ایک ہے عقل ایک ہے وحی. عقل کیا ہے کہ جو کہا کہ انسان بات سمجھ لیتا ہے, عقل میں آ جاتی ہے. تو عقل فیصلہ کرتی ہے ایکچولی فائیو سینسز, کہ جو وہ دیکھتی ہے, جو انسان دیکھتا ہے, جو سنتا ہے, جو چھوتا ہے, یہ فائیو سینسز جو ہیں ایک انفارمیشن دیتی ہے. انفارمیشن سے عقل ایک انفرنس نکالتی ہے, ایک نتیجہ نکالتی ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے عقل. اب اس کی لمیٹیشن کیا ہے کہ فائیو سینسز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو فائیو سینسز کی برادر خود لمیٹیشن ہے. آنکھ ہر چیز نہیں دیکھ رہی, ہر آواز انسان کو سنائی نہیں دے رہی, جانوروں کو کئی بار زیادہ آوازیں سنائی دیتی ہیں, ان کو زیادہ کئی بار نظر آتی ہیں, وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی. ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالی نماز پڑھ رہے تھے, تو جب وہ نماز شروع کرتے, تلاوت شروع کرتے, تو گھوڑا بھڑک جاتا. وہ نماز کو تھوڑا موقوف کرتے تو گھوڑا صحیح ہو جاتا, وہ پھر نماز شروع کرتے پھر گھوڑا بھڑکنا شروع ہو جاتا. رات کا وقت تھا, تو انہوں نے یہ چیز رپورٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہوا کہ میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو گھوڑا بھٹکتا تھا, میں رکتا تھا وہ رک جاتا تھا, اور آسمان میں ایک روشنی نمودار ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایکچولی وہ فرشتے اترتے تھے اس تلاوت کو سننے کے, اب وہ فرشتوں کو دیکھ کے گھوڑا بھٹکتا تھا. تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ تو کئی بار ایسی چیز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, اور کہا وہ جو روشنی تھی وہ ایکچولی فرشتے تھے. تو انسان کی بالکل لمیٹڈ یہ فائیو سینس ہے. اب اس کی لمیٹیشن اور پھر عقل کی لمیٹیشن کہ انفرنس غلط نکل آتا ہے. کئی بار انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. روزمرہ ڈیلی لائف کے ہمارے ایکسپیرینس, انسان کو چیز سننے میں کمیونیکیشن میں لیک ہو جاتا ہے. ایک شخص کہتا ہے میں نے یہ کہا تھا, دوسرا کہتا ہے اچھا میں تو یہ سمجھا تھا, میں نے تو یہ سنا. تو یہ تو انسان کی حالت ہے, اتنا لمیٹڈ ہے کہ فائیو سینس ہیں, اس کی بھی لمیٹیشن, عقل کی بھی لمیٹیشن, انفرنس اخذ کرنے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو عقل تو یہ ہے, لیکن دوسری طرف عقل اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کو انسان کو دی ہے کہ اس نے جتنی ترقی اس وقت دنیا میں کی ہے اور کر رہا ہے وہ عقل پہ بیس کر رہی ہے, کہ وہ اسی میٹر کو, اسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اس پہ اور ایکسپیریمنٹس کر رہا ہے, اسے انفرنس نکالتا ہے, پھر اس پہ اور ایکسپیریمنٹس کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے جہاں تک جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ دیں. تو عقل میں کمال بھی ہے, عقل میں نقص بھی ہے. اب اس کے مقابلے میں وحی ہے. وحی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے, کہ یہ جو عقل میں آنے والا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوتا ہے, لیکن وحی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکامات اور کچھ باتیں بتاتے ہیں انبیاء کو, میسنجرز کو, اور وہ آ کے پھر لوگوں کو بتاتا ہے. اب اس میں وہ سارے جو فائیو سینسز عقل کی غلطی کے احتمالات ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اب عقل غلطی کر سکتی ہے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایک پیغام پہنچا رہے ہیں, تو وہ غلطی کے احتمالات ختم ہو. اور اس کی بڑی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز وہ بنانے والے ہیں تو انسان کو کامل طور پہ جانتے ہیں, اس کے ظاہر کو بھی اس کے باطن کو بھی. پھر دیکھیں دو ورڈ یوز ہو رہے ہیں, ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی, جسم کو بھی روح کو بھی. اب انسان اپنی روح کو نہیں جانتا کیونکہ وہ نظر نہیں آتی, اور انسان لمیٹڈ ہے میٹر تک, یعنی جس کو وہ چھو سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اس کے بارے میں انفرنس لے سکتا ہے, ادروائز وہ محدود ہے, وہ لمیٹڈ ہے. جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کے بارے میں وہ کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا. تو انسان چونکہ روح اور جسم کا نام ہے تو روح موجود ہے, تو اس کے بارے میں انسان کوئی نالج نہیں رکھتا, کوئی سمجھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس کے اندر روح بھی. اور پھر دنیا کے اندر بہت چیزیں اور بھی ہیں, جیسے ذکر کی حدیث مبارکہ میں کہ فرشتے نظر آئے, تو فرشتوں کا ایک نظام ہے جو پورا چل رہا ہے, جو انسان کی حفاظت پہ معمور ہے, جو دنیا کے کاموں پہ معمور ہے, وہ چل رہا ہے. انسان کی روح قبض کرتا ہے, وہ بھی انسان کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ میٹر نہیں. اب جب اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں, کوئی فیصلہ کرتے ہیں, تو اس پہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. انسان کی روح بھی ڈرس ہوتی ہے, یہ سارے نظام انسان کو نظر نہیں آ رہے وہ بھی اس کے اندر ہوتے ہیں, شامل ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ پھر جو انسان کا ڈسیزن عقل پہ بیسڈ ہے, وہی سے کیسے بڑھ سکتا ہے, وہی سے کیسے آگے نکل سکتا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ جب انسان کو نہ ہو تو انسان کئی بار پریشان ہو جاتا ہے شریعت کے احکام پہ, اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا تو سورج غروب ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو پتا ہی سورج کہاں گیا؟ تو کہا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پتا ہے, اس کا علم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ یہ سورج اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور پھر نکلنے کی اجازت چاہتا ہے, تو اس کو اجازت مل جاتی ہے. ایک دن آئے گا اس کو اجازت ہی ملے گی, اور کہا جائے گا جہاں سے آئے وہیں لوٹ لو, اور جہاں سورج غروب ہوگا وہیں سے طلوع ہو جائے گا, جو قیامت کے قریب ہونا. اب عقل والے کہ مطلب یہ جنہوں نے دین کی ڈیٹیل نہیں پڑھی انہیں نہیں پتا کہ یہ بھی دنیا آباد ہے, روحانی دنیا, تو وہ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کے کئی بار یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کہ سورج تو ایکچولی غروب نہیں ہوتا, وہ تو زمین روٹیٹ کر جاتی ہے. تو اب اس کا آنسر یہی ہے کہ یہ اس کے ڈینائل نہیں ہے کہ زمین روٹیٹ کر رہی ہے اور سورج غائب ہو گیا, انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. وہ تو کہا کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز اس کو سجدہ کرتی ہے, ہر چیز کی تسبیح کر رہی ہے, ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے. اب اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, نظر نہیں آ رہی, میری اپنی اپریہنشن کے ساتھ سے کہ سجدہ, میں سجدے کو اپنے سجدے ایسا سمجھ رہا ہوں, تو ایسا نہیں ہے. ہر مخلوق ایسے سجدہ نہیں کر رہی, ہر مخلوق کی تسبیح میں نہیں سن سک رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی, اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے کھولا تو انہوں نے سنی کہ دوسری مخلوقات بھی تسبیح کرتی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سورج سجدہ کرتا ہے, اب وہ کیا نظام چل رہا ہے, یہی بات ہو رہی ہے کہ نظام صرف وہ نہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے, یہ جو میٹر کا نظام چاہ تو گھوم رہا ہے, صرف یہی نہیں چل رہا, اس کے پیچھے بہت سارے نظام چل رہے ہیں, اور انہی کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ سے اوپر ہے کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں. اس کی اگزامپل سمجھنے کے لیے ایسے سمجھے کہ الیکٹریسٹی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ الیکٹرانس فلو کرتے ہیں, الیکٹرانس فلو کرتے ہیں. اب ایک عام شخص سے پوچھے کہ لائٹ جل رہی ہے, الیکٹرانس کہاں فلو ہو رہے ہیں, الیکٹرانس کہاں فلو ہو رہے ہیں, مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. اب کوئی کہے کہ پوری بک پہ دکھا دے, دیکھیں الیکٹرانس فلو ہوتے ہیں, تو کہے کہاں فلو ہوتے ہیں. حالانکہ دونوں چیزیں ایک آپس میں میچ ہیں, دونوں چیزیں آپس میں لنک ہیں. تو اسی طرح ایک نظام ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ جی سورج سن سیٹ ہو گیا, اور ایک نظام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ بھی کرتا ہے. تو دونوں نظام سائملٹینیس چل رہے ہیں, لیکن انسان چونکہ سمجھتا نہیں اپنی عقل تک محدود رہتا ہے، فائیو سینس تک محدود رہتا ہے، وہ کئی بار اعتراض کر دیتا ہے یہ کیا. تو بات ٹیک ہوم میسج یہ ہے، امپورٹنٹ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اصل میں ہمیں سمجھنا ہے کہ صرف نظر آنے والی دنیا دنیا نہیں، اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں نظر آنے والا انسان صرف نہیں ہوں، میرے اندر بھی ایک روح ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ دونوں چیزیں مجھے اپنے ڈیسیژن میکنگ میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ میں لانی ہے تو میں چیزوں کو سمجھوں گا. اب یہی چیز، اسی قسم کا اعتراض ان کفار نے کیا جو اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے. انہوں نے یہ اعتراض کیا مسلمانوں پر عقل پہ بیس کر، کیا کہ اے مسلمانوں، جب تم کہتے ہو کہ یہ جانور جو مرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مارتا، تو جب کوئی جانور اللہ تعالیٰ مارے تو تم کہتے ہو حرام ہے، یہ نہیں کھانا، اور جب کوئی جانور تم مارو تو کہو حلال. کہنے کا مطلب کیا، کوئی طبی موت مار جائے تو تم اسے حرام قرار دیتے، لیکن جب کوئی جانور تم ذبح کرتے ہو تو کہتے ہو یہ حلال. تو یہ اب عقل، انہوں نے کہا ہماری عقل میں بات نہیں آتی، اللہ تعالیٰ فوقیت رکھتے ہیں انسان پہ، مخلوق پہ، وہ مارے تو حرام، تم مارو تو حلال. تو عقل پہ بیس کر رہے ہیں ڈیسیجن کو، کہ عقل تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام دیا گیا ہو اگر تم واقعی اس کی آیتوں پہ ایمان رکھتے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہیں، البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا. تو یہ اللہ نے پورا ایکسپلین کیا کہ یہ مسلمانوں کا اپنا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم ذبح کریں گے تو حلال ہے اور کوئی طبعی موت مر جائے گا تو حرام ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، میں نے ایسا کیا. اب اس میں نوٹیبل بات کیا ہے کہ ایک عقلی جواب بھی ہو سکتا تھا، عقل پہ بات کریں نا تو ایک عقلی جواب بھی ہو سکتا تھا کہ طبعی موت والے کو اس لیے حرام کرتے ہیں، اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو انسانی صحت کے لیے مضر ہوتی، اس کا خون باہر نہیں نکلتا اور اس کے اندر وہ انسانی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. عقلی بات کی جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے عقلی بات نہیں کی، اللہ کا میرا حکم، میری وحی ہے کہ ایسا کرو. تو یہ ہمارے لیے میسج ہے اور تمام انسانوں کے لیے میسج ہے کہ عقل اور وحی کو کبھی آمنے سامنے آنے نہ دے. جب وحی آ جائے وہاں عقل کا تو کوئی وہاں پہ مطلب یہ کہ کمپیریزن ہی نہیں ہے، کمپیریزن ہی نہیں. اور اس کی وجہ بتا دی، جس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ صرف ظاہر والی چیزیں نہیں باطن میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، نہ نظر آنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، تو تب انسان اس چیز کو سمجھتا ہے. جب وہ نہیں سمجھے گا کہ کچھ اور بھی ہے دنیا، کچھ اور بھی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے اندر بھی کچھ ہے، تو تب وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوگا. اب اس کو ایز این ایگزامپل یوز کر کے اب سوچیں کتنے دین کے احکام پہ عقلی ڈسکشن ہو رہی ہوتی، عقلی ڈسکشن، حالانکہ عقلی طور پہ بھی جواب دیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ ایمان والے کی شان نہیں. دیکھیں عقل بندگی جب کہتے ہیں میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، بندگی اس چیز کا نام نہیں کہ عقل میں آئے گی تو عمل کروں گا. بندگی کا نام، بندگی تو نام ہے کہ بس سنا اور کیا، سمے نہ اٹھانا، ہم نے سنا ہم نے کیا، عقل میں آئے یا نہ آئے. اور یہ پچھلی بار ڈسکشن میں لایا تھا بات کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ انسان کی شروع میں عقل میں بات نہیں آتی، لیکن وہ پیسج آف ٹائم عقل پہ آ بھی جاتی. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے انسانی جسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے بالکل بیسک کہ نوز ہے، یہ ایئر ہے، یہ آئیز ہے. اب اسے کچھ پتا نہیں، وہ جو سن رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم جیسے دا گریڈ زیادہ ہوتی ایکسپلینیشن بڑھتی جاتی، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ میٹرک میں لیولز بڑھتے جا رہے ہیں، ایف ایس سی اے لیول او لیول، حتیٰ کہ وہ ڈیسیزن جو کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں آتا ہے، تو اسے ان ڈیپتھ پڑھایا جاتا ہے انہی آرگنس کے بارے میں. یہ وہی آرگن تھا جس کو گریڈ ون میں یا اس سے بھی پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ آئیز ہیں یہ ایئرز ہیں. تو علم پہلے دن کامل نہیں ملتا، اکثر یہی اصول ہے، علم گریجولی آتا ہے. تو میں پہلے دن یہ فیصلہ کروں، مجھے ہر حکم کا پہلے لاجک بتاؤ اور پھر میں اس پہ عمل کروں گا، تو پہلی چیز یہ ایمان کی ڈیفینیشن کے خلاف ہے. ایمان تو ہے کہ بس سنا اور کیا. دیکھیں عقل کا یوز اس سے صرف اتنا ہے کہ خالق ہے، انسان کی عقل یوز ہوتی ہے تو اس کا یقین بڑھتا ہے کہ ہاں خالق ہے، یہ سب کچھ خود نہیں ہو سکتا. دوسری چیز قرآن ایکسپلین کرتا ہے کہ دیکھو یہ کسی مخلوق کی کتاب نہیں ہو سکتی، اس پہ غور کرو، عقل کو استعمال کرو. جب دو چیزیں ہوگی، جب یہ پتہ چلا خالق ہے اور یہ خالق کی کتاب ہے، خالق کا آرڈر مجھ سے پہنچے، اب میں آرڈرز پہ نظر شروع کر دوں کہ اس آرڈر میں کیا فائدہ اور کیا نقصان. تو یہی تو بات ہو رہی ہے، یہی تو ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس کو پھر ہدایت آگے کیسے ملے. ہوتا کیا ہے کہ جو عمل شروع کرتا ہے اس کو اگلا علم دے دیا جائے، اس کی حکمت پتہ چل جاتا. اسی لیے صوفیاء کی لینگویج کے اندر، ان کی ٹرمینالوجیز کے اندر، جیسے ہر فیلڈ کی کچھ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے ولایت صغرا ولایت کبرا. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ولایت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دوست بن جانا. جب انسان عمل پر اتر آتا ہے اور ارادے سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کے دل دکھانے چھوڑ دیتا ہے، اور ظاہر میں اسے جو جو علم پتا ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو اسے اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے. اب اس کے درجے ہیں، تجھے ایکسپلین کیا کرنا ہے کہ جو مشائخ کیا بتاتے ہیں ولایت کبرا جو ہوتی ہے، اس میں ایک اسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت شریعت کے مطابق بن جاتی ہے. دیکھیں ایک ہے کہ مجھے حکم پتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے نفس یعنی کہ میری ڈیزائر کے خلاف دل کر رہا ہے کہ میں نگاہوں کا غلط استعمال کروں، لیکن نہیں کر رہا بائی فورس. دل کر رہا ہے کہ سود لے لوں، مال نہیں فائدہ ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے میں بائی فورس نہیں اس پہ عمل کرتا اور نہیں لیتا سود. تو یہ بھی متی اس کو کہا جائے گا، یہ بھی ایک ولایت کا درجہ. لیکن ایک ہوتا ہے طبیعت اس کے مطابق ہو جاتی ہے، طبیعت ہی اس طرح مائل نہیں ہوتی کہ میں کہ نہ میں ہم کو دیکھوں، طبیعت ہی اس طرح مائل نہیں ہوتی کہ میں کسی کا مال غصب کر لوں، کسی کا دل توڑ لوں، رحم دل انسان بن جاتا. تو جب طبیعت شریعت کے مطابق ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، ایکچولی انسان ڈھل جاتا ہے، اس کو اتنا اللہ کی طرف سے ایک علم مل جاتا ہے کہ اسے ہر حکم کا یا میجورٹی اور احکام کی حکمت پتہ چل چکی ہوتی ہے، اور وہ دل سے مائل ہو چکا ہوتا ہے. تو انسان دھوکہ تب کھاتا ہے، لٹکھڑاتا تب ہے. کتنے لوگ اس فتنے کا شکار ہیں، اس میں کنفیوژن کا شکار ہیں کہ احکام کی حکمت سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہے، اور پھر کوئی کافر نان مسلم کوئی اور منافق، کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے تو کوئی میسجز بھیج دیتا ہے، کوئی ویڈیو ایسے ڈال دیتے ہیں کہ وہ جیسے کفار نے کتنا یہ اپنی طرف سے ایک لاجیکل بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ مارے اس کو تم حرام کہتے ہو، جو تم مارو اس کو حلال کہتے ہو، کتنی لاجیکل اٹریکٹو بات. تو جس کو علم نہ ہو شاید اس کا ایمان ہل کے رہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ آنسر ہے ہر چیز کے، جب قرآن ثابت ہو گیا اللہ کی کتاب ہے تو اس کے ہر حکم کو مانا جائے گا، اس میں لاجک نہیں دیکھی جائے گی. باقی لاجک کی بات تو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دی، اس میں دیکھو وہ مردار تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے یہ حلال ہوا ہے، یہ حلال اللہ کے نام کی وجہ سے ہوا کہ اس پہ اللہ کا نام لے دیا گیا. جیسے دو اجنبی ہوتے ہیں اشخاص، لیکن اللہ کے نام جب لیا جاتا ہے تو میاں بھی بن جاتے ہیں، اللہ کی وجہ سے وہ رشتہ جڑ جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جانور حرام تھا، لیکن اللہ کا جب نام لے کے اس کو ذبح کیا گیا وہ حلال ہوا، یہ اللہ کی رحمت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایکسپلین کیا کہ اس حکم کی اور تفصیل ذکر کی کہ ہاں مجبور ہو جائے, جس کو کھانے کو نہ ملے, جس کو پریشانی ہو جائے, بھوکا مر رہا ہو تو وہ اضطراری حالت میں ہے, وہ اس کو جائز ہے کہ وہ مردار کو بھی کھا لے, لیکن ضرورت کے تحت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ذکر کیا کہ بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے. تو خواہشات نفس انسان کا آڑے ہے اللہ بندے کے درمیان. نفس ہر انسان اپنے اندر دیکھے, وہ پتا ہے بہت ساری چیزیں, لیکن وہ عمل نہیں پہ نہیں آتا. کیوں؟ میری خواہش, میری خواہش, میری خواہش, ڈیزائر. تو احکام کے اندر دیکھیں, اب یہ جو کہا گیا کہ ذبح کر کے کھاؤ, تو ایک تو اللہ کا نام لینا, دوسرا یہ کہ انسان کیا جان سکتا ہے کہ اسپرچل بینیفٹس کیا چیز ہے, یعنی کہ ایک چیز میں کھا رہا ہوں اس کے اسپرچل بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. جب بات کی کہ جسم اور روح کا نام ہے, تو جب کوئی چیز جس سے میں ڈیل کر رہا ہوں اس کے فزیکل بینیفٹس ہیں, تو اسپرچل بینیفٹس بھی ہیں یا اس کے اسپرچل نقصانات بھی. یہ کیا انسان جان سکتا ہے عقل سے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو, یہ کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, تم کامل طور پر, تم جسمانی اور روحانی دونوں طور پہ فلرش ہو گئے. دونوں طور پہ جب فلرش ہو گئے تو تمہارے اندر سکون ہوگا. آج انسان جسمانی سکون کو جانتا ہے, روحانی سکون کو نہیں جانتا, اور روحانی سکون ہی ہے جو لیک کر رہا ہے. جسمانی سکون تو اپنی پیک کو پہنچ چکا ہے. جتنی سہولیات آج انسان کو ہیں شاید کبھی نہ ہو, وہ جسمانی سکون کی ہیں, روحانی سکون کی نہیں. روحانی طور پہ اتنا ہی ڈپرائیوڈ ہے آج انسان, کیونکہ وہ لنک نہیں ہے ان چیزوں سے, کیونکہ اس نے اس علم کو اہمیت نہیں دی جو اس کو روح کو ایڈریس کرتا. ہمارے شیخ کے شیخ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے گھر گئے, اور وہ سفر میں تھے, تو راستے میں ان کا گھر پڑا, وہ وہاں رکے, تو انہوں نے مہمان نوازی کے لیے دسترخوان لگایا. اب وہ جو شیخ تھے وہ رکے ہوئے تھے, کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے. تو اب اسٹوڈنٹ تھوڑا ہچکچایا, اس نے خیر آ کے پوچھ لیا کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے. تو وہ بھی نیک آدمی تھے جن کے گھر گئے تھے, تو نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے گھر رکتا بھی اس لیے ہوں, تمہارا کھاتا بھی اس لیے ہوں کہ تمہارے کھانے میں ایک نورانیت ہوتی ہے, لیکن آج وہ نورانیت نہیں ہے, آج نہیں ہے. اب یہ وہ بات کی جا رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں بھی آ رہی. اب جو علم پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی بار ان کو کچھ چیزیں ایسی دکھا دیتے ہیں جو عام انسان کی نظر سے اوجھل ہوتی ہے, یعنی کہ وہ نظام جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے تو وہ ان کو کئی بار نظر آ جاتا ہے. جس طرح ذکر کیا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روشنی نظر آ گئی جو فرشتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے تحقیق کی, انہوں نے کہا کہ میں تو وہی روٹین میں جو ہوتا ہے وہی کیا ہے, ان کا نہیں, اس کی تحقیق کرو. تو وائف سے پوچھا کہ کھانا کہاں, کہ میں نے بنایا, وہی سب کچھ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے جو محلے میں فلاں شخص رہتے ہیں, انہوں نے آج کہا تھا کہ آپ کے شیخ کھا رہے تو ہم بھی کچھ کھانا بھیج رہے, تو وہ کھانا یہ بھی پڑا ہوا ان کے آگے, اور ان کی کمائی جو تھی حلال نہیں. تو انسان میسج کیا ہے کہ انسان کو یہ اسپرچل بینیفٹ کو اسے پتا نہیں ہے. تو شروع میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس سے نہیں بھی پتا عمل کرے, جہیں تک عقل لڑائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے, اس کی کتاب ہے, میں نے عمل کرنا. جب عمل کرے گا اگلے راستے خود کھلیں گے. یہی ہدایت کا نظام ہے. جو عمل نہیں کرتا اس پہ وہ ایکسپیکٹ کرے کہ مجھے سب دکھاؤ پہلے پھر عمل کروں گا, تو یہ تو مرنے کے بعد ہوگا جب سب نظر آئے گا, اور پھر انسان کے عمل کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اسی طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا ایک فتویٰ ہے کہ جو مستعمل پانی ہوتا ہے وضو جس سے کرتے ہیں, تو وضو کر کے جو پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا اس سے دوبارہ وضو نہیں کر سکتا. تو اب اس کی ڈیٹیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا یہ کیوں ایسے ہے؟ تو انہوں نے یہ اس کی ایکسپلینیشن یہی لکھی ہوئی ہے کہ ایکچولی جب وضو کرتا ہے انسان تو حدیث پاک میں آتا ہے اس پہ گناہ جھڑتا ہے. اب دیکھیں یہ فزیکل نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے, تو یہ تو وہی بات جو اسپرچل کہہ لیں یا ہڈن کہہ لیں کہ وہی چیز. تو نے کہا کہ میں جب میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, یعنی کشف کی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے یا بصیرت کی آنکھوں سے, کہ میں نے دیکھا کہ جب ایک شخص وضو کر رہا تھا اس کا گناہ نیچے گر رہا تھا, تو اس لیے میں نے یہ فتویٰ دیا کہ اس سے وضو جائز ہے کیونکہ وہ یوز پانی ہے, اس پہ گناہ دھل چکے ہیں. اسی طرح کتابوں میں کتنا یہ لکھا ہوا ہے, ابھی بھی لوگوں کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں کئی جگہوں میں آتا ہے نا کہ پرانی قوموں کے بارے میں چہرے مسخ کر دیے, بندر بن گئے, سور بن گئے. اب اس امت پہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایسا فزیکلی نہیں ہوتا, لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اندر اسپرچولی ایسا ابھی بھی ہوتا ہے کہ انسان کی باطنی کیفیت بدل جاتی ہے, اس کی باطنی صورت بدل جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. اور یہ یعنی کہ ریلیٹڈ ہے, لوگوں کے ایکسپیرینس ہیں آج بھی ہیں کہ کئیوں کو یہ نظر آنے لگ جاتی ہے باطنی کیفیت, باطنی کیفیت نظر آتی ہے, دیکھ کے بتا رہے تھے کہ یہ شخص باطنی طور پہ ہے, باطنی طور پہ ہے. ہمارے شیخ ہی بتاتا کہتے ہیں ایک انہیں بزرگ کا پتہ چلا بعد میں لاہور شہر میں, تو ان سے ملنے کے لیے, اور وہ مشہور تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی, مستجاب الدعوات. اب اس واقعے سے کئی میسجز ملیں گے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں میں یو ای ٹی میں پڑھتا تھا, یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں, تو میں اپنے جو فرینڈس کے ساتھ کلاس فیلوز کے ساتھ کیا بدھ کی زیارت کرنے کے لیے. اب کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے اسٹوڈنٹ مل رہے تھے, اب ان کو یہ کیفیت حاصل تھی, وہ ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے انڈیویجلی یعنی سب کے سامنے انڈیویجلی ہر شخص کو بتا رہے تھے تمہارے اندر یہ گناہ, اس کو چھوڑ دو. وہ کو کچھ نہیں بتا رہا, وہ انڈیویجلی ہر ایک کو بتا رہے تھے کہ تمہارے اندر یہ گناہ ہے تم اس کو چھوڑ دو, تمہارے اندر یہ گناہ ہے تم اس کو چھوڑ دو. اس سے اسٹوڈنٹ تھوڑے وہ پریشان بھی ہوئے, وہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور شیخ کہتے ہیں کہ میں جب اپیئر ہوا سامنے تو انہوں نے کہا تم سے اللہ تعالیٰ دین کا کام نہیں, کہ تم سے میں بالکل اسٹوڈنٹ تھا اور شاید داڑھی بھی پوری نہیں آئی, لیکن اس واقعے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ اسٹوڈنٹ تھوڑے پریشان تھے کہ ان میں ہمارے گناہوں کا پتہ چل گیا, ہماری فیلنگز کا پتہ چل گیا. تو وہ لے کے گئے ہوئے تھے چونکہ, تو ان کو فیل ہوا کہ سارے تھوڑے پریشان بیٹھے ہیں, تو انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ یہ سارے پریشان ہو گئے ہیں تو آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ دل بہل جائیں یا خوش ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی دعا کرانی ہے, تو کسی نے کہا یا ان کے دل میں خود آیا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے زیارت کرا دے. شیخ کہتے وہ 40 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے, 3 دن کے اندر سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. میسجز کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ فیکٹس ہیں. اب چونکہ انسان عمل کرتا نہیں ہے اور کہتے ہیں سب سمجھ آئے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. پھر دوسری چیز یہ امپورٹنٹ میسج کہ شیخ کہتے میں ان کی خدمت میں رہا, ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا ہے, مستجاب دعوات کہ جب کوئی دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول کر لے, کیسے ملا ہے؟ کہتے انہوں نے آنسر سمپل کیا, میں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ, میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, نہ زبان سے نہ آنکھوں سے نہ کانوں سے, میں نافرمانی چھوڑ. یہ ہے نافرمانی چھوڑی دل پہ شروع نشلی, وہی نا سٹیجز ہیں, نفس کو دمانا پڑا ہوگا تو اگلے راستے کھلے, حتیٰ کہ وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, انسان کا نفس ایسا بن جاتا ہے کہ اسے اس کی طبیعت شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے. تو یہ فیکٹس ہیں دنیا کے ہدایت کے. تو یہی اللہ تعالی کہ جس انہوں نے کہا کہ جو میں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی, اللہ کی ماننی کامل طور پر شروع کر دی, اللہ تعالیٰ میری بھی مان لے, میں جو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر یہ سب نظام موجود ہے. صرف عقل وہی کو کبھی عقل پہ نہ تولے, کبھی نہ تولے. اب خود ہی سوچ لے کہ کتنے احکام ہیں, کتنے احکام ہیں جو انسان چھوڑ رہا ہے اور اس کو عقل پہ تولنے کی وجہ سے. جی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے خود دے دی کہ وہ جی ربا کیا ہوا کیوں کھاتے. اسی طرح سارے احکام ہیں. اب دیکھیں اس کی ایک اور اگزامپل میوزیکل انسٹرومنٹ. اب میوزیکل انسٹرومنٹ کانوں کو بھلے لگتے ہیں, جسم کو کئی بار اچھے لگتے ہیں, لئے ہوتی ہے, ریدم ہوتا ہے تو اچھا محسوس ہوتا ہے, لیکن وہ روح کے لیے ڈینٹرمنٹل ہے. حدیث میں یہی کہا کہ تمہاری روح کے جو قلب پہ وہ نفاق اگاتے ہیں ایسے جیسے بارش برستی ہے زمین سے سبزہ اگاؤ, ایسے نفاق ہوگا. اب یہ روحانی چیز کون دیکھے, وہ تو وہی بتا سکتی ہے نا. روح تباہ ہو جاتی ہے اس لیے وہ حرام کر دی, کیونکہ جب اللہ کا حکم دے رہے ہیں تو جسم اور روح دونوں سامنے رکھ کے دے رہے ہیں. جسم تو مٹی میں جائے گا, روح اللہ کے پاس جائے گی. کیا چیز کنیکٹ کرتی ہے, کیا ڈسکنیکٹ کرتا ہے, یہ پورے احکام کے اندر چھپا ہوتا ہے. اب میں عقل میں سوچتا ہوں کہ نہیں کان کو تو اچھی لگتی ہے, کان کو اچھی لگتی ہے, اس سے شاید کوئی فزیکل فائدے بھی لوگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو اس سے میڈیٹیشن کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ سر فزیکل ہیں, جسم روحانی نہیں. روحانی ڈیٹریمنٹل ہے, تباہ ہو جاتی ہے, نفاق اٹھتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, انسان نفاق کی طرف پڑتا ہے. کیا ہوتا ہے, یہی ہر حکم وہ عقل پہ تولنا شروع کر دیتا ہے. یہ منافقت. ایمان تو یہ تھا کہ انسان پورا جو سنتا ہے اس پہ عمل کرتا. اسی طرح انسان کی جو بدنظری ہے نامحرم کی طرف دیکھنا, اس کی روح کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے. اب جسم تو عام سے لذت لے رہی ہے, روح تباہ ہو رہی ہے, روح ڈسٹروائے ہو جاتی ہے انسان جیسی بے نظری کر کے تباہ ہو جاتی ہے. اسی لیے پری ریکوزیٹ رکھتے ہیں کہ جب انسان نگاہوں کو جھکانا سیکھتا ہے تو قلب کی گروتھ ہوتی ہے, تب قلب اللہ سے جڑتا ہے. اسی لیے مشائخ نے یہ سمجھانے کے لیے یہ بھی کہا کہ جب ایک ہے جسمانی بلوغت, ایک ہے روحانی بلوغت. جسمانی بلوغت کب ہے, جب انسان نکاح کے قابل ہو جائے, اور روحانی بلوغت یہ ہے کہ انسان اس چیز سے ہٹ جائے, نظروں کو جھکانا سیکھے, نہ محرم. یہ روحانی بلوغت. تو قرآن روحانی بلوغت کی طرف لے کے جاتے ہیں. جسمانی بلوغت تو آ رہی ہے, جسمانی گروتھ تو ہو رہی ہے, وہ تو ہم کھاتے پیتے ہیں, وہ گروتھ جو چل رہی ہے. اصل میں روحانی طور پہ انسان کامل ہو جائے, بالغ ہو جائے. تو اس کے اسپرچل فیکٹس بھی آتے ہیں. وزل ظاہر الاسم وباطنا ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. اور تم تو ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو, یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے. اب ساری بات کر کے دیں کیٹیگوریکلی, وذروا ظاہر الاسم وباطنہ, ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو. صاف طور پہ یہ دو دنیایں چل رہی ہیں, ظاہر کی بھی اور باطن کی. دو دنیا ہے پوری, یہ نہیں کہ گناہ چھوڑ دو انڈرسٹوڈ نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ڈویژن کی کہ ظاہر کے بھی چھوڑو باطن کے بھی چھوڑو. آج ہم ظاہری دنیا میں رہنا جانتے ہیں, صرف ظاہری دنیا. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ظاہر کی دنیا اور باطن کی دنیا رہتا ہے. ظاہر کا علم اور باطن کا علم رہتا ہے. ظاہر کا علم باطن کا علم, ظاہر کا علم نماز پڑھنا, لیکن نماز کی کیفیت یہ باطن کا علم ہے, دونوں شریعت کا پارٹ. اسی لیے دونوں کی اسپیشلٹیز کے اسپیشلسٹ لیتا ہے. قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے ربانیون, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ربانیون والاحبار, کہ اللہ والے اور علماء. تو علماء نے پھر اس کی یہ ایکسپلینیشن کی کہ جو احبار علماء ہیں وہ ظاہر کا علم رکھنے والے, اور ایک باطن کا علم, ان کو اللہ تعالیٰ ربانیون اللہ والے کہا. تو پھر اسی طرح ظاہر کا حسن علیحدہ ہے، باطن کا حسن علیحدہ ہے. آج انسان ظاہر کا حسن جانتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا اس کے لیے، اور باطن کی کیا کیفیت. میں ذکر کیا کہ باطن کی تصویر ہی بدلی ہوتی ہے، اس کی کیفیت ہی بدلی ہوتی ہے. ظاہر کا سکون علیحدہ ہے، باطن کا سکون علیحدہ. آج انسان ظاہر کے سکون کو جانتا ہے، سارا دن ساری زندگی ظاہری سکون کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ظاہری سکون مل جائے مجھے، میرا جسم کمفرٹیبل ہو، گاڑی اچھی سے اچھی، مکان اچھے سے اچھا، حلال ہو آرام، یہ نہیں اسے پرواہ، یہ اس کی روح کو تباہ کر رہی. تو یہ بیلنس ٹھیک ہے کہ ہاں ظاہر کی چیزیں آئیں لیکن باطنی کمپرومائز نہ ہو، تب اسے باطن کا سکون بھی ملے گا. آج ساری دنیا پریشان ہے کہ وہ سکون نہیں ہے، وہ سکون نہیں مل رہا جو ڈیزائرڈ ہے، جو ملنا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں شاید اور مال ہے تو ملے، لیکن اور مال بھی اس کو بے سکونی کی طرف کھینچتے ہیں کیونکہ بہت باطن کو تباہ کر رہا ہوتا. ظاہر کی بیماری رہتا، باطن کی بیماری رہتا. ظاہر کی بیماری جانتا ہے، آج پوری میڈیکل فیلڈ اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، لیکن باطن کی بیماریاں کیا انسان کو کوشش کر لیں. اسی طرح ظاہر کی خوراک علیحدہ، باطن کی خوراک علیحدہ. کہ ظاہر کا انسان جانتا ہے اس کی لذات کیا، کچھ نہیں، ایک سے ایک بڑھ کے ہوٹل کھلے ہوئے، لیکن انسان کو باطن کی لذت کا پتہ ہی، خوراک کا پتہ ہی. ظاہر کی لذت علیحدہ، باطن کی لذت علیحدہ. آنکھوں کی لذت جانتا ہے انسان، زبان کی لذت جانتا ہے، کانوں کی لذت جانتا ہے، نہیں جانتا تو اپنے قلب کی لذت نہیں جانتا. ظاہر کی دنیا کی کہہ کے انسان ہنس کے کہہ کے لگا کے خوش ہوتا ہے، اور باطن کی دنیا میں کیا پیک ہے، کیا لذت ہے، رونا ادھر انسان کی آنکھوں سے آنسو. اس لیے قرآن ذکر کرتے تم ہنستے زیادہ روتے کم، ہنستے زیادہ روتے کم. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ایک دعا مانگنی ہوتی ہے کہ اللہ رونے والی آنکھ دے دے، رونے والی آنکھ دے دے. یہ سب چیزیں کیوں انسان ناشنا ہے، لیک کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں اس کے اندر کچھ اور بھی بات ہوگی. کیوں اسے پتہ نہیں؟ کیونکہ وہ قرآن و حدیث کا اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ رہا، وہ کسی عالم شیخ کے پاس بیٹھتا نہیں. یہ روٹ کاز ہے. اسے پتہ ہے اسکول کالجز کا کہ بیسٹ سے بیسٹ اسکول اور کالجز کیا ہیں، لیکن اسے اس دنیا کا پتہ ہی نہیں، اس علم کا نہیں پتہ، اس دنیا کا نہیں پتہ. تو اس لیے آج انسانیت جس میں اکثریت مسلمانوں کے بھی شامل ہے، لیک کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو. کہ یہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود، کہ مسلمانوں کی حالت ابتر ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑا جسم کی دنیا کی. تو اب ظاہر و باطن کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ اگزامپل سے سمجھیں. مثال کے طور پہ ذکر کیا کہ وراثت تقسیم نہیں کر رہا ایک شخص، یہ ظاہر کا گناہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ یہ تقسیم نہیں کر رہا، لیکن کیوں نہیں کر رہا؟ باطن میں اس کے کیا تھا؟ باطن میں ایکچولی وہ تکبر تھا. تکبر کیا مطلب؟ کہ اس لیے وہ نہیں. دیکھیں ریزنز کیا ہو سکتی ہیں نہ تقسیم کرنے کی. ایک، مال مل جائے گا، میں بہنوں کو دوں گا میرا کم ہو جائے گا، تو یہ سوچ ہو سکتی ہے. تو یہ مال کی محبت ہے، یہ باطن کا گناہ ہے. اور یا یہ ہو سکتی ہے اگر میں تقسیم کیا، ہماری فیملی میں رواج نہیں، مجھے سب کی باتیں سننی پڑیں گی، تو باطن کا کیا گناہ ہے؟ کہ تکبر، وہ اپنے آپ کو بڑا رکھنا چاہتا ہے، اگر باتیں سنوں گا میں چھوٹا ہو جاؤں گا. تو یہ بات ظاہری گناہ ایک ہے. باطنی گناہ کتنے باطنی گناہ لیڈ کر رہے ہیں ظاہری گناہ کو. تو اب کسی نے اگر ظاہری گناہ ٹھیک کرنا ہے تو کیا علم اس کے لیے کافی ہے؟ علم تو اسے پہلے بھی تھا، مسئلہ اس کے باطن کا تھا، مسئلہ اس کے قلب کا تھا، مسئلہ اس کے نفس کا تھا. تزکیہ نفس یہی ہوتا ہے، پیوریفیکیشن اور نفس یہی ہوتا ہے کہ باطنی گناہوں کو ٹھیک کر دیا جائے، اس کے اندر سے تکبر ختم کیا جائے، اس کے اندر سے مال کی محبت ختم کی جائے. مال چھوڑنا نہیں ہے، اس کی محبت ختم ہو. جس طرح ایک کشتی پانی کے اوپر تیرتی، پانی کے اوپر چلتی، پانی اس کے اندر ہے وہ ڈوب جاتی. تو زندگی میں ایسے ہی کرنا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو یوز کرنا ہے، مال کو یوز کرنا ہے، کمانا ہے، لیکن وہ انسان کے قلب میں داخل نہ ہو، اس کی محبت اس کے قلب میں نہ آئے. پھر اسی طرح غیبت کرتا ہے انسان، دوسرے کی برائی کرتا ہے لوگوں کے سامنے پبلکلی، یہ ظاہری گناہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں. لیکن باطنی طور پہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے دوسروں کو حقارت سے دیکھتا ہے. حقارت سے دیکھتا ہے تو اس کے گناہوں پہ نظر کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ دوسرے کا بغض رکھتا ہے، برائی رکھتا ہے اپنے دل کے اندر. اب دونوں یہ دیکھیں کبیرہ گناہ، قرآن میں سب یہ حرام قرار دیے گئے، لیکن وہ ایک پوری دنیا ہے لہٰذا باطنی. کرپشن، مالی کرپشن، وہ کیا ہے؟ وہ مال کی محبت. کہ انسان جاتا مال ہے اور میرا معاشرے میں اسٹیٹس بن جائے تو اپنا تکبر حب جا حب مال دونوں لیڈ کر رہی ہیں کرپشن. تو ظاہری گناہ لنکڈ ہوتے ہیں باطنی گناہوں سے. انسان جب بدنظری کرتا ہے یا کوئی اور پردہ نہیں کرتی تو ایکچولی یہ ظاہری گناہ ہے, لیکن کیا باطنی گناہ کہ دل کے اندر شہوت ہرس یہ چیزیں اس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ ظاہری طور پر گناہ کر رہا ہے. ہرس ایک بیماری ہے کہ اور اس کا کوئی اینڈ نہیں. ایڈکشن کی طرح ہوتی ہے کہ انسان اور ملتا ہے وہ اور کی تلاش میں لگ جاتا ہے. تو اسی طرح ایک لسٹ گناہوں کی بنائے, جو ظاہری گناہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے باطنی گناہ ایکچولی وہ لیڈ باطنی گناہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ظاہری گناہ. کوئی انسان داڑھی نہیں رکھ رہا تو کیوں نہیں رکھ رہا, کیونکہ وہ اپنا اسٹیٹس وہی کہ میرا ہائی رہے, کوئی میری بات نہیں سننی پڑے, یا اس کے اندر شہوت ہر طرح ہوتی ہے کہ میں اٹریکٹو لوگوں کو نظر آتا. تو ہر گناہ کو دیکھے گا اس کے پیچھے باطنی گناہ ہوں گے. تو اسی لیے تزکیہ نفس ایک پوری ایک میجر پارٹ ہمارے دین کا. اگر ہم اینڈ ریزلٹ چاہتے عمل, اینڈ ریزلٹ چاہتے ہیں معاشرے میں سکون, اینڈ ریزلٹ چاہتے ہیں کہ گھر کا سکون, اینڈ ریزلٹ چاہتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کا اچھا ریلیشن شپ, اینڈ ریزلٹ میں چاہتا ہوں کہ میں پرسکون زندگی گزاروں, میں سارے جتنے ڈیل کروں ایمانداری سے ڈیل کرے, معاشرے کے اندر سے برائی ختم ہو جائے, تو اس کے لیے پری ریکوائرمنٹ ہے کہ انسان کا باطن صحیح ہو. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں اور میرا سب کا باطن ٹھیک. اب باطن کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار کام لے کے آئے تھے, قرآن کی تلاوت, اس کا مفہوم بتانا, اس کی ایکسپلینیشن کرنا, تزکیہ کرنا, جس طرح میں نے آیت مبارکہ گھر پڑی. تو قرآن کی تلاوت کیا, اس کے ورڈ, کہ انسان ورڈ پڑھنا سیکھے. اسے کچھ یہ بھی ایک علم ہے کہ ورڈ پڑھتے کہتے ہیں عربی, تجوید کا پورا علم ہے, ایک پورا اسپیشلٹی ہے. پھر دوسرا ہے اس کی ٹرانسلیشن آئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے جو ہم یہاں سب ذکر کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ کامل ہو گیا؟ ابھی بھی یہ کامل نہیں ہوا. ایک چیز سٹل لیک کر رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے آئے تھے, تزکیہ نفس. کیونکہ سب ہوں, میں اچھی تلاوت کرنے والا ہوں, میں اچھا قاری ہوں, مجھے پورے ورڈ میننگ کے ساتھ قرآن پتا ہو, اس کی ایکسپلینیشن پتا ہو, لیکن عملی زندگی میں کچھ بھی نہ کر رہا ہوں جس کی میں ساری ایگزامپل نہیں, تو یہ تو ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ نفس درمیان ہے, کیونکہ وہ انسان کی باطنی بیماریاں حائل ہیں کہ جو اس کے علم اور عمل کو عمل میں نہیں ڈھلنے دے دے. اگر میں علم کو عمل میں ڈھالنا چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے باطن پر محنت کروں, اس کا تزکیہ کروں. یہ فرض ہے, فرض. علم اور تزکیہ دونوں فرض عین ہیں, ہر مسلمان پہ فرض ہے. آخر بالغ علم حاصل کرنا کہ جو علم حال ہوتا ہے کہ میں جو کرنٹ زندگی گزار رہا ہوں اس کا علم, جاب کا علم, میڈیکل فیلڈ والے کو اپنی فیلڈ کا علم, ایک کوئی اور کوئی شادی کر رہا ہے اس کو اپنی بیوی کے حقوق, شوہر کے حقوق یہ پتہ ہونے چاہیے, فرض ہے ہر ایک. اسی طرح اس کو اپنا تزکیہ کرنا بھی فرض ہے. اب علم کے لیے وہ ذرائع اپنے بچوں کو قاری صاحب لگا کے دیتے ہیں کہ قرآن آ جائے, تو یہ ورڈ ابھی تو ایک پارٹ ہے. کو بھی اپنے بچوں کے لیے یہ کیئر بھی کرنا چاہیے کہ انہیں کوئی عالم سے بھی رابطہ کروائیں جو انہیں ایکسپلینیشن بتائیں قرآن حدیث کی, اور پھر تیسرا کسی شیخ سے رابطہ کروائیں کہ ان کا تزکیہ ہو. دیکھیں قرآن تو ورڈ آئے احبار و ربانیوں, کسی سین و رحبان, علماء اور مشائخ, علماء اور مشائخ, اللہ تعالیٰ دونوں روز ذکر کر رہے ہیں قرآن پاک. تو آج کے معاشرے کی جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے, علم نہ ہونا بھی مسئلہ ہے لیکن اس سے بھی آگے اور بڑا مسئلہ یہ کہ انسان نے باطن کو چھوڑ دیا, اس سے کنفیوژن کا شکار ہے خود بھی, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ساری پوری ایک دنیا ہے, یہ بھی پورا ایک علم ہے, اور یہی کفر کی طرف لے کے چلا جاتا ہے انسان کو. اللہ محفوظ کرے کہ انسان جب اس دنیا سے آنکھیں بند کرتا ہے, اس پہ توجہ نہیں دیتا, تو حتیٰ کہ ایمان آخر کار نکل جاتا ہے, وہی اس کے باطنی گناہ اس کے ایمان کو لے کے جاتا ہے. کہ انسان کے اندر جب شہوت ہو, انسان کے اندر جب برائی حد سے بڑھ جائے, حرص بڑھ جائے, تو اس گناہ کے لیے انسان دین کو چھوڑتا ہے. تو اپنی دیکھیں ساروں کا کہتے ہیں نا روٹ کاز انالیسز, اس پہ عمل کرنا, تو روٹ کاز یہی انسان کا بات ہے. انبیاء یہی کر کے گئے, تزکیہ, پیوریفیکیشن, کہ مشہور یہ بات ہے, عام بات ہے کتابوں میں مینشن, کہ انبیاء کی محنت کا میدان لوگوں کے قلوب ہوتے تھے, قلوب ہوتے تھے, قلب, قلب پہ محنت کرتے تھے کہ اس کو اللہ سے اٹیچ کرے, اور ظاہری شریعت بھی دیتے تھے کہ قلب اٹیچ ہو گیا اب اللہ کے سامنے بندگی کا شو کیسے کرنا ہے, اس کے لیے شریعت, یہ ظاہر ہے. لیکن باطن بھی پارٹ ہوتا, اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا اس کو دیکھ رہے ہو, یہ نہیں تو وہ تمہیں دیکھ رہے, اللہ کے ساتھ لنک, اس کی محبت, اس کا تعلق, اس کا خوف, اس کا تقویٰ, قرآن میں بھرا ہوا ہے ورڈ تقویٰ کا. رمضان آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں, لال لکم تتقون, کہ میں تمہیں بنانا متقی جاتا ہوں, متقویٰ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں, یہ یونینیمس بات ہے, تقویٰ نظر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں بنانا متقی جاتا ہوں, اور کہا کہ تمہارا یہ کھانا پینا اللہ کو مارا دل کا تقویٰ مطلوب ہے, یہ ظاہری طور پہ خون بہانا جانوروں کا اور قربانی کرنا تقویٰ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ, یہ اس کا ظاہر ہے, وہ اس کا باطن. اور کہا کہ کتنی لوگوں کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوائے کچھ نہیں ملتا کیونکہ تقویٰ نہیں آتا. تو سمجھے اس چیز کو, آج کے سیشن کا, آج کی بات کا جو خلاصہ ہے, جو ٹیک ہوم میسج ہے, کہ دنیا دو ہے, ظاہر کی اور باطن کی, اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی اور وحی بھی دی. تو ہر ایک چیز کو سمجھے گی, بینیفٹ لے ہر ایک چیز, عقل سے بھی لے, وحی سے بھی لے, ان کا موازنہ نہ کرے آپ. اسی طرح ظاہر بھی ہے, باطن بھی, جسم بھی ہے, روح ہے, جسم کو بالکل فلرش کرے, سکون دے, لیکن اپنی روح کو نہ بھول جائے, اپنی روح کو نہ بولے کہ اس کے اندر. اب خود سوچے میں جسم پہ کتنی ایفرٹ کرتا ہوں, جسم کی خوبصورت بنانے کے لیے ایک ایفرٹ ہے, جو لوگوں کے سامنے جب پریزنٹ کرنا ہو تو انسان کتنی تیاری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے میں جسم کو نہیں دیکھتے, حدیث پاک میں آتا کہ میں تمہارے مال اور تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا, تمہارے اعمال اور قلوب دیکھتا ہوں. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ جس کو مخلوق کے سامنے پریزنٹ کرنا اس پہ اتنی ایفرٹ, اور جس کو خالق کے سامنے پریزنٹ کرنا اس پہ کوئی ایفرٹ نہیں. صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کہا, اِلَّا مَن اتَّقَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, کہ میں نہ مال دیکھوں گا, نہ بچے بیٹے دیکھوں گا, میں سنورا ہوا دل دیکھوں گا. جی پوری سمجھے, قرآن ہی ذکر ہو رہا ہے, لیکن انسان کا فہم آج وہاں نہیں پہنچ رہا, جس کی وجہ سے سارا معاشرے کا بگاڑ. تو میں خود بھی الجھا ہوا ہوں کہ میں چاہتا ہوں دین پہ آ جاؤں, لیکن آ نہیں سک رہا ہوتا. میں کتنی بار چاہتا ہوں کہ میں کامل آ جاؤں دین پہ, کیونکہ مجھے دین اور دنیا کا فائدہ ہوگا, لیکن نفس ہاڑے ہو جائے, اسے سمجھ نہیں آتا کیسے کوپ کروں. تو کوپ کرنے کے لیے وہ تین چیزیں کہ کیا, کہ قرآن و حدیث کا علم, یہ جو ہوتے ہیں نا آل, یہ ویکلی سیشن, ویکلی سیشن جو قرآن و حدیث کے, اس کو آپشن انسان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو ٹھیک ہے, پرائرٹی میں لسٹ ان سب سے نیچے ہوتے ہیں. حالانکہ یہی انسان کی روح کو غذا دیتے, یہ بوسٹرز ہوتے ہیں. آج کی دنیا میں کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن پوری چیز بن چکی ہے کہ انسان کو ملتا رہے کچھ نہ کچھ تاکہ بھول نہ جائے. تو یہ بھی اسی طرح انسان کو, اس کی روح کو ایک فلرش کرنے کے لیے ایک بوسٹرز ہوتے ہیں, اس کو آپشنل نہیں. دوسری چیز کہ کسی سے کنیکٹ ہو, گائیڈنس لے, کیونکہ یہ آلموسٹ امپاسبل ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو پیوریفائی کر لے. اگر وہ خود کر سکتا ہوا ہوتا تو آج کر چکا ہوتا, سمپل ایز دیٹ. اگر وہ خود اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکتا ہوتا تو آج وہ کر چکا ہوتا, اس کی نگاہیں جھکتی ہوتی, اس کو نماز کی حضوری مل چکی ہوتی, اس کو اللہ کا تعلق مل چکا ہوتا, اس کی زبان سے غیبت ختم ہو چکی ہوتی. جو نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ اتنا ایفرٹ نہیں کی جتنا اللہ کا ایک سنت ہے, طریقہ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے صحابہ کی تربیت کے لیے, اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. آج مجھے بھی ضرورت ہے کسی کی کہ جو مجھے گائیڈ کرے کہ تمہارے اندر یہ خرابی, اس کو ایسے نکالتے. تو علماء اور مشائخ سے جڑ کے رہنا, اور تیسری کہ وہ جو ایڈوائز کریں اس پہ عمل کریں, کہ مرشد پڑیا پر ارشاد نہ منیا, کی لینا مرشد پڑھ کے ہو, تو جو گائیڈ کریں اس پہ عمل بھی کرے. جو ڈاکٹر میڈیسن دے وہ اسپرچل ڈاکٹر ہوتے, اس پہ کمپلائنس بھی ہو. کیا وہ دیں گے؟ ذکر کرو اللہ, اس طرح اللہ کو یاد رکھو, اس طرح علم حاصل کرو, دو چیزیں وہ ایڈوائز کرتے, فالو اپ کرو, کنیکشن رکھو. ذکر سے انسان کے اندر تم صاف ہوتا ہے, اندر صاف ہوتا ہے, اندر صاف ہوتا ہے, حتیٰ کہ وہ اللہ تعالی کے قرب میں پہنچ جاتا ہے. اس سب دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہے اور لوگ حاصل کر رہے ہیں. مجھے آج فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں, میں کہاں جانا چاہتا ہوں. فیصلہ میرے پاس, اللہ تعالی نے مجھے عقل بھی دی ہے, شعور بھی دیا, موقع بھی دیا, وقت بھی دیا, کیپیبلٹیز بھی دی ہیں. اگر میں نے آج فیصلہ کیا تو میں قصوروار ہوں اور اسی کے ریزلٹس میں نے آگے فیس کیا, اور زیادہ دور کی بات نہیں. آج بھی میں دنیا میں پریشان بیٹھا ہوں, بے سکون بیٹھا ہوں, اور موت کے بعد وہ اپنی مکمل ریزلٹس میرے سامنے آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سمپل باتیں ہمیں سمجھا دے, اس کے عمل کی توفیق دے دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک, آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں. تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کو لی ہیں. اللہ پاک, آپ کو کتنا احسان کہ آپ نے بلا کسی محنت کے, بنا کسی ایفرٹ کے ہمیں ایمان دے دیا. یا اللہ پاک, ہمیں قرآن سے مناسبت دے دی. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے ایمان کے کامل درجے پہ پہنچا دیجئے. یا اللہ قرآن کا نور نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, اس طرح ہم نے ہمیں ظاہری طور پر آسائشیں دیں. یا اللہ پاک, اسی طرح ہماری روح کو بھی یا اللہ اپنا کامل تعلق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے, اپنا خوف نصیب فرما دیجئے, اپنی رضا نصیب فرما دیجئے, اپنی یا اللہ تعلق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, کب تک ہم نفس کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ یا اللہ پاک, یا اللہ پاک, ذلیل ہو گئے نفس کے پیچھے چل چل کے. یا اللہ پاک, اپنی رحمت میں ہمیں اس نفس کو چنگل سے نکال دیجئے. یا اللہ پاک, اپنی محبت کو قطرہ ہمارے دلوں میں ٹپکا دیجئے. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے, ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے, ہمیں یا اللہ پاک اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی لذت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, حرص جیسی بیماری سے ہماری جان چھڑا دیجئے, نگاہوں میں حیا پیدا کر دیجئے, زبان میں صداقت پیدا کر دیجئے. یا اللہ, اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک, جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک, جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, جو غم زدہ ہیں ان کے غموں کو ہلکا کر دیجئے. یا اللہ پاک, اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک, جو فوت ہو چکے اپنی رحمت سے سب کی مغفرت فرما دیجئے. ہمارے والدین, مشائخ, اساتذہ کی صحت و برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیریں مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے, جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے. پوری امت پہ یا اللہ رحم کی نظر ڈال دیجئے. یا اللہ, مشکلات سے نکال دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وبرحمتک یا ارحم الراحمین.